السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھانے کی غرض سے پاکستان کے لیے امریکی امداد میں مزید کٹوتی پر غور کی اطلاعات۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاناما لیکس کمیشن کا ضابطہ کار طے کرنے کے لیے حزب اختلاف کی جماعتوں کا اجلاس، وزیر اعظم کی طرف سے حکومت کا دفاع۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور جنوبی ایشیا،
حریت رہنما بھارتی شہری ہیں، پاکستانی حکومت کے نمائندوں سے ان کی ملاقات پر کوئی پابندی نہیں۔ وزیر مملکت برائے خارجہ جنرل وی کے سنگھ کا بیان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، شمالی بغداد میں امام موسیٰ الخادم کے سالانہ عرس کے موقع پر ایک کار بم دھماکہ ہوا جس میں کم از کم 13 شیعہ زائرین ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور ترک فوج نے اتوار کے روز اپنے انجرلیک ہوائی اڈے سے شام میں توپ خانے اور ڈرون سے حملے کیے ہیں جس میں داعش کے 63 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور عرب ذرائع ابلاغ نے شام کے سب سے بڑے شہر حلب میں مزید تشدد اور دائر زور میں عسکریت پسندوں کے حملوں کی اطلاع دی ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری جنیوا میں سیاسی مذاکرات کے ذریعے فائر بندی کے ایک نئے معاہدے کے لیے کوشاں ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کے لیے امریکی دباؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ پچھلے ہفتے امریکی کانگریس نے F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کے سلسلے میں فنڈز کی دستیابی کو واپس لے لیا تھا۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر آفریدی پر الزام ہے کہ اس نے اسامہ بن لادن کی پاکستان میں تلاش کے سلسلے میں امریکہ کی مدد کی تھی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کو F-16 جنگی طیاروں کی خریداری کے لیے دی جانے والی امداد کو روکنے کی خبر کے چند دنوں بعد اب یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کے لیے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی غرض سے امریکی کانگریس پاکستان کی امداد میں مزید کٹوتی پر غور کر رہی ہے۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو مئی 2011 میں پاکستان میں ان اطلاعات کے بعد گرفتار کیا گیا تھا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کی ایپٹ آباد کے علاقے بلال ٹاؤن میں موجودگی کی نشاندہی میں امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کو مدد فراہم کی تھی۔ تاہم گرفتاری کے بعد انہیں کالعدم تنظیم لشکر اسلام کے ساتھ روابط کے الزام میں قبائلی علاقوں میں رائج قوانین کے تحت 33 قید کی سزا سنائی گئی، جس میں بعد ازاں 10 کی کمی کر دی گئی۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھانے کی غرض سے امریکی امداد میں مزید کٹوتی کی خبروں کے بارے میں تاحال پاکستان کی طرف سے کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ماضی میں پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ شکیل آفریدی کا معاملہ عدالت میں ہے اور ان کی قسمت کا فیصلہ بھی عدالت ہی کرے گی۔ پاکستان میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے قانون ساز اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان امریکہ کا ایک پرانا اتحادی رہا ہے اور اس طرح کے اقدامات سے ان کے بقول کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔
پاکستان جیسے چھوٹے ملک کے ساتھ جو بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے، ہر وقت بارگیننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ لینا ہے تو ہمیں یہ دے دو۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ امریکہ کے بہت سارے اچھے اقدامات ہونے کے باوجود عوام کے دلوں میں دوریاں ہیں۔ تو پاکستان کی قوم جو ہے وہ ان چیزوں کو ذہنی طور پہ قبول نہیں کرتی، قوم اس کو مجبور کر دے گی کہ حکومت جو ہے اپنا سر نہ جھکائے۔
پاکستان کے شہر ایپٹ آباد میں 2 مئی 2011 کو القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے گھر پر امریکی اسپیشل فورسز کی کاروائی کو 5 ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر شکیل آفریدی اب بھی پشاور جیل میں قید ہیں۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کے وکلا کی ٹیم میں شامل قمر نوید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کی اپنے موکل سے کئی سالوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔
ہمارا تو جو رابطہ ہوا تھا وہ 2012 میں ہوا تھا، اس کے بعد سے میں اور اس کے بھائی کا اور اس کی بہنوں کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ہاں ان کی وائف ہے اور ان کے جو بچے ہیں وہ تقریباً 1-2 میں بعد جو ہے ایک بار ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن اتنا اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ وہ پشاور کی سینٹرل جیل میں ہی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اپنے کیس کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی رسائی کیس کے ان کو نہیں ہے فی الحال۔
بعض امریکی قانون ساز شکیل آفریدی کو اس بنا پر ہیرو قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے انتہائی مطلوب دہشت گرد اسامہ بن لادن کی شناخت میں مدد فراہم کی اور اسی وجہ سے وہ پاکستان سے شکیل آفریدی کو رہا کرنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی تلاش میں امریکی خفیہ ادارے کی مدد کرنے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی ہیرو نہیں، کیونکہ انہوں نے ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ انہوں نے حزب اختلاف کے مطالبے پر پیناما پیپرز کے بارے میں تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کر دیا ہے، جس کے ذریعے تمام حقائق سامنے آ جائیں گے۔ دوسری طرف حزب اختلاف کو اس کمیشن کے ضابطۂ کار کے شکوں پر سخت اعتراض ہے۔ اسلام آباد سے ارشد سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انہوں نے پاناما لیک سے متعلق بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے حزب اختلاف کے مطالبے کے مطابق کمیشن بنانے پر اتفاق کیا ہے جو حقائق کو سامنے لائے گا۔ وزیر اعظم نے یہ بات پیر کو کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب میں ایسے وقت کہی ہے جب حزب اختلاف کی جماعتیں مجوزہ کمیشن کا ضابطہ کار طے کرنے کے لیے اسلام آباد میں مشاورت کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ اپریل میں پاناما سکینڈل میں وزیر اعظم کے تین بچوں کے نام سامنے آنے کے بعد سے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے سے متعلق حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ ابتدائی طور پر وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا، مگر بعد ازاں اپوزیشن کی طرف سے احتجاج کی دھمکی کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک خط کے ذریعے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کی استدعا کی تھی۔ تاہم اپوزیشن جماعتیں حکومت کی طرف سے طے کیے گئے کمیشن کے ضابطۂ کار سے مطمئن نہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ یہ ضابطۂ کار متفقہ طور پر طے کیا جائے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اس بات پر متفق ہیں کہ کمیشن کو پہلے مرحلے میں وزیر اعظم کے اہل خانہ کے خلاف الزامات پر تحقیقات کرنی چاہیے، جبکہ دوسرے مرحلے میں پاناما دستاویزات میں لیے گئے دیگر پاکستانی ناموں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ ان دستاویزات کے مطابق وزیر اعظم کے تین بچوں حسن، حسین اور مریم نے برٹش ورجن آئیلینڈز میں آف شور کمپنیاں قائم کر رکھی ہیں، جن کے ذریعے انہوں نے لندن میں جائیداد خریدی۔ اپوزیشن جماعتوں، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کا الزام ہے کہ وزیر اعظم کے اہل خانہ نے ان کمپنیوں کو پاکستان سے رقوم بیرون ملک منتقل کرنے اور ٹیکسوں سے بچنے کے لیے استعمال کیا، جو بدعنوانی کے زمرے میں آتا ہے۔ تاہم حکومتی عہدیداروں کا اصرار ہے کہ وزیر اعظم یا ان کے بچوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ خود نواز شریف نے پیر کو حزب اختلاف پر بدعنوانی کے نام پر بحران پیدا کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جس ملک میں آئے دن دھرنے اور ہنگامے ہوں وہاں سرمایہ کاری نہیں ہوتی۔
3 سال گزر چکے ہیں، ان سالوں میں وزیر اعظم ہو یا کوئی مرکزی وزیر، کسی کے خلاف کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ الزام کا معاملہ دوسرا ہے، کسی کی زبان بند نہیں کی جا سکتی۔ کچھ لوگوں نے کرپشن کے نام پر بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہم نے ان کے مطالبے کے مطابق کمیشن بنا دیا۔ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ۔
ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں پاکستان کی حکومت بدعنوان ترین ممالک میں شامل تھی، مگر اب وہ شفافیت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتی ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ضلع ساہیوال کے شہر چیچہ وطنی کی پولیس نے ایک مسافر بس کمپنی کے 5 ملازمین اور بس اسٹینڈ کے مالک کو توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مسافر بس کے اندر ہونے والے ایک جھگڑے میں سکھ مسافر کی پگڑی کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ لاہور سے یہ رپورٹ دی ہے افضل رحمان نے۔
خبروں کے مطابق پنجاب کے ضلع ساہیوال کے شہر چیٹہ پتنی میں پولیس نے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کے 5 ملازمین اور بس ٹرمینل کے مالک کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ ایک سکھ مسافر کی اس شکایت پر درج کیا ہے کہ ان افراد نے جھگڑے کے دوران میں ان کی پگڑی زمین پر پھینک کر ان کے مذہب کی توہین کی ہے۔ شائع شدہ رپورٹ کے مطابق شکایت کنندہ 29 سالہ مہندر پال سنگھ ملتان کا رہنے والا ہے اور اس نے اخبار ڈان کے نمائندے کو بتایا کہ وہ فیصل آباد سے ملتان جس بس پر جا رہا تھا وہ اس قدر آہستہ چلائی گئی کہ 5 گھنٹوں میں چیچا وطنی پہنچ سکی، لہذا انہوں نے دیگر مسافروں کے ہمراہ جب شکایت کی تو ان کا وہاں ٹرانسپورٹ کمپنی کے ملازمین کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق مہندر پال سنگھ نے رشید گجر نامی شخص پر اپنی پگڑی زمین پر پھینکنے کا الزام عائد کیا، جس کو انہوں نے اپنے مذہب سکھ مت کی توہین قرار دیا کیونکہ ان کے ہاں پگڑی ایک مذہبی علامت ہے۔ مہندر پال سنگھ کی شکایت پر جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں توہین مذہب کی دفعات شامل ہیں۔ معروف وکیل اظہر صدیق نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا،
اب جو کہ قانون نے، ہمارے قانون نے بڑا واضح طور پر کہا ہے، صرف دین اسلام کے حوالے سے نہیں ہے، دیگر مذاہب کے حوالے سے بھی اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں تو وہ اگر آپ بلاسفیمی کمٹ کرتے ہیں تو وہ جرم دستاویزی کا پولیس ہے اور باقاعدہ سزا فراہم کی ہے اور ٹرائل بھی چلے گا۔
ایک سوال کے جواب میں اظہر صدیق کا کہنا تھا،
انہیں اس حوالے سے بڑا واضح طور پر یہ لانا پڑے گا، انہیں اپنی کتابوں سے، انہیں اپنی روحانی کتابوں سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو پگڑی اچھالنا ہے یہ بھی مذہبی مجروحات کے حوالے سے نا، وہ مثال کے طور پر وہ اس چیز کو جو آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ باقاعدہ ٹوپی وغیرہ اس اسٹائل میں باندھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ یقیناً ان کے اگر مذاہب کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ مذہبی فریضہ ہے ان کے حوالے سے، تو ان مائی اوپینین میں، میرے خیال کے مطابق یہ جرم اندازے کا پولیس بنے۔
خبروں کے مطابق بس کے مسافروں نے بتایا کہ جھگڑے کے بعد جب وہاں پولیس پہنچی تو مہندر پال سنگھ نے شکایت کی کہ وہ پاکستانی شہری ہے اور چونکہ اس کے مذہب کی توہین کی گئی ہے لہذا ان کی شکایت توہین مذہب کے قانون کے تحت درج ہونی چاہیے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
شمالی بغداد میں امام موسیٰ الخادم کے مقبرے کے قریب سالانہ عرس کے موقع پر ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 13 شیعہ زائرین ہلاک ہو گئے۔ پولیس اور ہسپتال کے ذرائع کے مطابق کم از کم 28 دوسرے زخمی ہوئے ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ جنوب مغربی شادیہ کے علاقے میں پیر کے روز بارود سے بھری ایک کھڑی کار میں یہ بم دھماکہ ہوا۔ فوری طور پر کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اس طرح کے حملے داعش گروپ کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ ہفتے کے روز بھی دارالحکومت کے مضافات میں اسی طرح کے ایک حملے میں داعش نے 23 زائرین کو ہلاک کر دیا تھا۔ ترک فوج نے اتوار کے روز اپنے انجرلیک ہوائی اڈے سے شام میں توپ خانے اور ڈرون سے حملے کیے جس میں داعش کے 63 فوجی ہلاک ہو گئے۔ ترکی کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ ترک فوج نے بیان جاری کیا ہے کہ ان حملوں میں متعدد راکٹ لانچر اور توپیں استعمال کی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق توپ خانے سے 34 شدت پسند ہلاک ہوئے، جبکہ ڈرون سے 29 افراد ہلاک ہوئے۔ ترکی کی طرف سے یہ بمباری اس واقعے کے بعد کی گئی جس میں اتوار ہی کو شام کے شمالی سرحدی علاقے سے ترکی کے شہر چھیلس پر راکٹ داغے گئے۔ ایک الگ واقعے میں اتوار کو شام کی سرحد کے قریب ترکی کے علاقے غازی انتب میں ایک پولیس اسٹیشن کے باہر کار بم دھماکے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک اور 22 زخمی ہو گئے تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے حلب میں ہسپتالوں پر حکومت کے حملوں کی مذمت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ شام کے مختلف علاقوں میں جہاں لڑائی جاری ہے فائر بندی کے نفاذ کے لیے اضافی اقدامات کیے جائیں۔ کیری جنیوا میں ہیں جہاں انہوں نے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب اسٹیفان دی مستورا سے ملاقات کی اور بعد میں کہا کہ سفارتکار شام کے حصوں میں فائر بندی بحال کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ادھر عرب ذرائع ابلاغ نے شام کے سب سے بڑے شہر حلب میں مزید تشدد اور نخلستانی قصبے دائر زور میں عسکریت پسندوں کے حملوں کی اطلاع دی ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یورانیان کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منظر۔
اللہ اکبر۔ 2 ماہ طویل فائر بندی کا معاہدہ ٹوٹنے کے آغاز سے 11 روز کے عرصے میں شام کے سب سے بڑے شہر حلب میں شامی حکومت اور باغیوں کے کنٹرول والے علاقوں میں اہداف پر فضائی حملے اور گولہ باری جاری ہے۔
42 اصابع صحفت الى مشفر رازی 6 منهم شهداء تم احالتهم مباشرتا
شام کے سرکاری ٹی وی نے طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ حلب میں حکومت کے قبضے والے مغربی اضلاع میں باغیوں کے راکٹ اور مارٹر کے گولے لگنے سے 6 عام شہری ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے۔ اس نشریے کے دوران جماعت النصرہ نامی گروپ پر شہری علاقوں میں بلا امتیاز دہشت گردی کا الزام لگایا گیا۔ اپوزیشن گروپ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے سربراہ رامی عبدالرحمان نے شامی حکومت کی فورسز پر الزام لگایا کہ وہ حلب کے مشرق اور شمال میں اپوزیشن کے قبضے والے علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔
عندما يقوم نظام بشار الاسد بقصف تاريخ الكاستيلو بغيه دفع المدنيين في احياء حلب الشرقيه
انہوں نے کہا کہ حکومت کی فورسز نے شہر میں کاسٹلو روڈ پر حملہ کیا جو باغیوں کے لیے رصد کا ذریعہ ہے اور بیرل بموں سے شمال میں کئی نواحی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی فورسز پلمائرا سے مشرقی شہر دائر الزور کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ اسکائی نیوز عربیہ نے خبر دی ہے کہ دائر الزور میں سرکاری فورسز داعش کے عسکریت پسندوں کے بھاری حملے کی زد میں ہیں۔ روسی اور شامی حکومت کے جنگی طیاروں نے شہر کے گرد عسکریت پسندوں کے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ لڑائی ایسے میں ہوئی جب امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے جنیوا میں شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے اسٹیفان دی مستورا اور سعودی وزیر خارجہ عبدالجبیر سے ملاقات کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگی لاوروف ماسکو ہی میں موجود ہیں جہاں منگل کے روز مستورا سے ان کی ملاقات متوقع ہے۔ مستورا نے کہا کہ ختم ہوتی فائر بندی کو دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔
We are preparing the mechanism, much better mechanism for monitoring and controlling a new
ہم طریقہ کار وضع کر رہے ہیں، ایک زیادہ بہتر نظام تاکہ نئی فائر بندی کی نگرانی، اس پر کنٹرول اور اسے ایک نئی قوت دی جا سکے، مگر اس کے لیے ہمیں سیاسی عزم کی ضرورت ہوگی۔ سعودی ملکیت والے ٹی وی العربیہ کا کہنا ہے کہ شامی حکومت حلب کے ضلع المشرقہ میں باغیوں کے خلاف نئے حملے کے لیے فوجیں جمع کر رہی ہے۔ قطر کے الجزیرہ ٹی وی نے خبر دی ہے کہ شامی حکومت شہر کے اس حصے میں سپلائی لائن کاٹنے اور محاصرہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو باغیوں کے قبضے میں ہے۔ وائس آف امریکہ آزاد ذرائع سے ان خبروں کی تصدیق نہیں کر سکا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری جنیوا میں عالمی سفارتکاروں سے ملاقات کر رہے ہیں جس میں وہ شام میں تشدد ختم کرنے کی کوششوں پر بات کریں گے، جہاں سرکاری فورسز گزشتہ تقریباً 10 روز سے باغیوں کے زیر قبضہ حلب شہر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ سلطس کا حق کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ اسد۔
مسٹر کیری نے کہا کہ حلب میں خون ریزی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ ان جارحانہ کاروائیوں میں متاثر اور ہلاک ہونے والے زیادہ تر عام شہری ہیں۔ اسپتالوں اور طبی امداد فراہم کرنے والے مراکز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے تعاون سے چلنے والے ہسپتال پر گزشتہ ہفتے ہونے والی مہلک بمباری نے عالمی سطح پر اشتعال میں اضافہ کیا تھا۔ حلب کے ایک شہری کا کہنا ہے، یہاں اس مرکزی مقام پر جہاں کئی طبی مراکز ہیں جس میں دانتوں کا کلینک، خواتین اور بچوں کا کلینک اور فارمیسی موجود ہے، ان سب پر حملہ کیا گیا اور انہوں نے مکمل طور پر کام کرنا بند کر دیا تھا، اور ہم کافی کوششوں کے بعد انہیں دوبارہ بحال کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اتوار کے روز جان کیری نے اردن کے اپنے ہم منصب سے بات چیت کے ساتھ ساتھ روس کو اس سلسلے میں مدد کے لیے کہا۔ یہ اہم وقت ہے، ہم روس سے تعاون کی توقع کرتے ہیں اور ہم یقیناً اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ شامی حکومت روس کی بات سنے گی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے عالمی برادری کی پرزور اپیل پر عمل کرے گی۔ اسد حکومت کے عہدیداروں کے مطابق وہ النصرہ فرنٹ کے دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ حکومت کے قبضے والے علاقوں کو راکٹوں اور آتشی توپوں سے نشانہ بناتے ہیں۔ امریکی حکام نے اسد حکومت کے دعووں کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی میں کیے گئے حملوں میں معصوم لوگوں اور اعتدال پسند گروپوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پوپ فرانسس نے اتوار کے روز فریقین پر زور دیا کہ وہ تشدد کے خاتمے کے لیے بات چیت کی طرف آئیں، جو کہ امن تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔
I am deeply pained to receive the tragic news coming from Syria regarding the spiraling violence that continues.
شام سے تشدد کی خبروں نے مجھے گہرے صدمے اور دکھ سے دوچار کیا. ان کاروائیوں نے پہلے سے پریشان حال شہریوں کے لیے صورتحال کو اور زیادہ سنگین بنا دیا ہے, اور خاص طور پر حلب میں جہاں معصوم بچوں, بیماروں اور ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر دوسروں کی مدد کر رہے ہیں. جنیوا میں ہونے والی ملاقات میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی غیر حاضری نے امن کی حالیہ کوششوں کو کمزور کیا ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی کمانڈوز نے 5 برس قبل القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا تھا. لیڈر کی موت کے بعد عسکریت پسند تنظیم کی سرگرمیوں اور کارکردگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں, عامر ہاشم خاکوانی اور سلطان حالی پروگرام جہاں رنگ میں میزبان اسد حسن کے ساتھ اس کا ایک تفصیلی تجزیہ پیش کرتے ہیں.
ہمارے پینلسٹ, ہمارے انالسٹ کیا کہتے ہیں, عامر ہاشم خاکوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلطان حالی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ممتاز تجزیہ کار ہیں اور بذات خود ہوسٹ بھی کرتے ہیں کرنٹ افیئرس کے پروگرام کو. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. خاکوانی صاحب, آپ کے خیال میں داعش تو اپنی جگہ پہ ہے, ایک نیا فینومینا ہے, لیکن القاعدہ کتنا بڑا خطرہ ہے؟
دیکھیں, القاعدہ, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ القاعدہ ایگزسٹ تو کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد القاعدہ ختم ہو گئی ہو, لیکن میرا خیال ہے القاعدہ ویک ہوئی ہے, اور کئی ایسی جگہوں سے ویک ہوئی ہے جہاں اس کا اسٹرانگ ہولڈ تھا. مطلب پاکستان میں القاعدہ اچھی خاصی مضبوط پوزیشن میں تھی, پاکستان میں, افغانستان میں بھی کچھ حد تک, تو یہاں پہ القاعدہ بہت زیادہ کمزور ہوئی ہے. القاعدہ کے اپنے بندے کی, ان کے جو مین کمانڈر وغیرہ مارے گئے ہیں, پکڑے گئے ہیں, اور خاص طور پہ جو پاکستان میں کالدن تنظیموں میں لشکر جنگی وغیرہ میں اور دوسرے جو انٹرویوز تھے ان میں جو القاعدہ کے ساتھ سپورٹر یا القاعدہ کے قریب جو لوگ تھے وہ کافی زیادہ نشانہ بنے ہیں, خاص طور پہ پیشن ضرب اعظم میں. بلکہ بعض تو یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو اندر کی معلومات رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو القاعدہ کا ایک طرح سے صفایا ہو گیا, تو القاعدہ ویک تو بہت زیادہ ہوئی ہے پاکستان کی حد تک بھی, افغانستان کی حد تک بھی. مڈل ایسٹ میں آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ داعش نے اسے ریپلیس کر لیا بہت بڑی حد تک عراق میں اور شام میں. تو القاعدہ مڈل ایسٹ میں بھی کافی کمزور ہوئی ہے, یمن میں موجود ہے اور افریقی ممالک میں موجود ہے. لیکن یہ کہ اب وہ کتنا بڑا خطرہ ہے اس میں بھی میرا خیال ہے جو دوسرا اس کی پہلے کی ذہن ہے وہ تو نہیں رہی, لیکن ملٹنٹ تنظیمیں کمزور ہوتی ہیں اور خاص طور پہ جب نظریاتی بنیادوں پہ بھی اور پہ بھی کمزور ہوتی ہیں, اور ساتھ لوگ اس طرف نہیں آ رہے ہوتے, ریکروٹنگ بھی نہیں آ رہی ہوتی, تو وہ کوئی نہ کوئی بڑی کاروائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ایسی بڑی کاروائی کر کے جس سے ان کو ایک دوبارہ سے ایک کوریج مل سکے, ان کو ایک دوبارہ سے ان کی اہمیت بن سکے. تو اس اعتبار سے یہ ویسٹ کے لیے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ القاعدہ خطرہ ضرور ہو سکتی ہے. القاعدہ کے لوگ اور ان کے ماہرین یقیناً کسی ایسی بڑی کاروائی کی کوشش میں یقیناً ہوں گے جس سے وہ دوبارہ سے ابھر کے آئے اور ایک خاص طرح کے خاص قسم کا جو اینٹی امریکن وہ ایک سینٹیمنٹس والے لوگوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اور اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یقیناً کوشش کر رہے ہوں گے اور کوشش کرتے رہیں گے. اس حوالے سے خطرہ یقیناً ہے, لیکن پاکستان کی حد تک القاعدہ کافی زیادہ کمزور ہوئی ہے.
سلطان حالی صاحب, انالیسز آپ کا, القاعدہ پاکستان اور اس ریجن میں کس حد تک کمزور ہوئی ہے پچھلے 5 برسوں میں, یورپ کے ملکوں میں وہ کسی کاروائی کے کس حد تک اہل ہے آج بھی, اور افریقہ کے اندر اس کی اسٹرینتھ اگر برقرار ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کا انالیسس کیا ہے, 5 سال بن لادن کی ہلاکت کے بعد القاعدہ کہاں کھڑی ہے؟
دیکھیے, جہاں تک اسامہ بن لادن کا تعلق تھا تو ان کی لیڈرشپ کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا, میں القاعدہ کی بات کر رہا ہوں, اور وہ بے شک تباد میں بھی اگر 5 برس محصور رہے تو لیکن ان کا رابطہ تھا. ان کے ہلاکت کے بعد ایمن الظواہری اس انداز سے اپنے آپ کو مسلط نہیں کر سکے اور نہ اپنا لوہا منوا سکے جس طرح سے اسامہ بن لادن. دوسری جو ڈیولپمنٹ ہوئی جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ ابو بکر البغدادی نے داعش کو علیحدہ کر لیا, حالانکہ وہ القاعدہ کا ہی حصہ تھا, اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی موومنٹ کو آگے لے کے چلے, ان کے 2-3 بہت اہم فرق ہے القاعدہ اور داعش میں, کہ داعش سوشل میڈیا اور میڈیا پہ بہت زیادہ حاوی ہے. دوسرے یہ کہ اس کے جو آمدن کے ذرائع ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, القاعدہ ان چیزوں میں پیچھے رہ گئی ہے. جہاں تک پاکستان افغانستان کا تعلق ہے تقریباً القاعدہ کا صفایا ہو چکا ہے. افریقہ میں کافی حد تک القاعدہ قائم ہے اور اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن صومالیہ میں الشباب کو داعش اور القاعدہ دونوں اس کو کوشش میں ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جا ملے. ابھی تک الشباب نے اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے, لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پلڑا جو ہے وہ داعش کا بھاری ہوگا. یمن کا آپ نے ذکر کیا اور اس کے علاوہ ایک لیبیا میں کچھ حد تک یہ کامیاب رہے, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو القاعدہ جو ہے اس نے کافی مار کھائی ہے اور اس کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا ہے, اور مین وجہ یہی ہے کہ داعش جو ہے وہ ابھر کر آ گیا ہے.
بہت شکریہ
اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہاں ریاست ایریزونا میں گردوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر مشہود قادری ایک اور شعبے میں بھی مہارت رکھتے ہیں, یعنی کہانی سنانے کا فن. ان کی تحریر کردہ فلم ساون جلد ہی ریلیز ہونے والی ہے. اس بارے میں شہناز عزیز بتا رہی ہیں.
ہاں, اگر کسی کو پاؤں پہنچایا جانا ہو تو وہ کیسے جائے گا؟
وہ دو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا, بس ان پہاڑوں کے پیچھے سڑک جاتی ہے, وہاں سے گاڑی تم کو لے کر شہر جائے گا.
او, تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیوں اس کا کوپڑی میں الٹا بات گھساتا ہے؟
ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار.
تو سمیر, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہمان آخر ہیں کون, وہ معصوم سا بچہ جس کی آواز آپ نے شروع میں سنی, یا یہ شیطانی قہقہہ؟ لیکن مہمان ہمارے وہ ہیں جنہوں نے تخلیق کیا ان کرداروں کو. ڈاکٹر مشہود قادری ہمارے ساتھ ہیں ایریزونا کے ایک شہر سے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم.
آپ نے فلم کی کہانی لکھی ہے, فلم بھی ساون نام کی. ظاہر ہے کہ ہم اس کو زیادہ تو نہیں بتا سکتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم ابھی ریلیز نہیں ہوئی, مگر بہت اچھی فلم ہے. میں
جی شکریہ جی.
اور کیونکہ آپ نے ڈائلاگ بھی لکھے ہیں اور آپ نے کہانی بھی لکھی ہے, تو مجھے اچھی لگی کہ بہت سادہ, جیسے ایک بچہ جب بولتا ہے تو بچے کی طرح بات کرتا ہے, وہ کوئی دادا ابا نہیں بن جاتا, اور وہ بھولا سا بھی ہے بہت بچہ. تو فلم میں تو ہم بعد میں بات کریں گے تھوڑی سی دیر میں. میں تھوڑا سا اپنے سننے والوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو ان کا خاندانی پس منظر ہے اس میں ایک بڑا ہی محترم نام ہے جو کہ تحریک پاکستان کے, بھی آزادی کی تحریک کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جیت عالم بھی تھے. مولانا حامد بدایونی صاحب کراچی میں رہے, انہوں نے درسگاہیں بھی قائم کیں, اور اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں تو ان کے نام کا ایک کالج بھی ہے کراچی میں. اچھا, تو تھوڑا سا اپنے دادا کے بارے میں بتائیے ہمیں. بدایونی صاحب,
حامد بدایونی, مولانا حامد بدایونی, یہ جو پاکستان مسلم لیگ جب شروع ہوئی تھی اس کے جو پہلے عالم تھے
جی,
آن پیپر اور سیاسی طور پر بھی انہوں نے سب سے پہلے اس میں شمولیت کا اعلان کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ساتھ ساتھ تھے, اور جب پاکستان کی 1947 کے بعد ان کو جناح صاحب نے فاتح سرحد پہ لقب دی.
اچھا,
اس کے بعد پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے کافی سارے کام کیے, کئی مسجدیں بنائی, اور لیکن کبھی انہوں نے کوئی پوسٹ نہیں لی, تو وہ کبھی اس والی فیلڈ میں گئے نہیں, سیاست کے اندر ان اس رستے پہ نہیں گئے جہاں پر عام طور پر عالموں کا سیاسی اور مذہبی کیریئر جو ہے وہ دعوے پہ چلا جاتا ہے.
اچھا, تو کوئی بہت دل پہ اثر ہوا آپ نے یہ جو اس فلم کو بنایا, کہیں کوئی ایسا واقعہ ہے جس نے آپ کو بہت؟
میں اس کا اس طرح سے واقعہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ یہ جو معذور بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی کام کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جو بیچارے معذور لوگ ہیں جو جسمانی طور پہ معذور ہیں ان کو ہم لوگ کسی وجہ سے ذہنی طور پر مفلوج بنا دیتے ہیں, اور اس میں دونوں عوامل آتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان بچوں کو لاغر سمجھ کے یا پھر ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا نا خواستہ اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا ہے جو پیدا ہو گئے ہیں ایسے بچے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں. وہ دونوں غلط ہوتے ہیں. وہ صرف جگہ چاہیے ہوتی ہے مقام کی, اپنا مقام بنانے. آپ ان کو وہ جگہ دے دیں, مقام دے دیں, وہ اپنا رستہ خود بنا لیں.
وہ بچہ قابل تعریف ہے جس نے کردار کیا ہے. کیا اچھا کام کیا اس بچے نے؟
بہترین کام کیا میرے, میں تو یہ بات آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بچے نے جو کام کیا اس کو ہر بڑے بڑے جو جتنے بھی کمپٹیشن ہیں اس کے اندر اس کو ایوارڈ ملے گا.
ہاں اگر کسی کو پاؤں پہنچایا جانا ہو تو وہ کیسے جائے گا؟
وہ دو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا, بس ان پہاڑوں کے پیچھے سڑک جاتی ہے, وہاں سے گاڑی تم کو لے کر شہر جائے گا.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پنجاب کے شہر لیا میں زہریلی مٹھائی کھانے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی ہے. لیبارٹری میں اس مٹھائی کے تجزیے سے ظاہر ہوا ہے کہ اس میں فصلوں میں استعمال ہونے والی جراثیم کش ادویات شامل تھیں. اسلام آباد سے رپورٹ ہے جلیل اختر کی.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع لیا میں زہریلی مٹھائی کھانے سے ہلاکتوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی ہے, جن میں 5 بچے بھی شامل ہیں. گزشتہ ماہ ضلع لیا کے گاؤں میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر مٹھائی تیار کروائی اور اسے لوگوں میں تقسیم کیا. مٹھائی کھانے کے بعد لوگوں کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور انہیں لیا اور ملتان کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا. اس دوران کئی افراد ہلاک ہو گئے جن کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا. لیا کے ضلعی رابطہ افسر رانا گلزار احمد نے پیر کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تک ہلاکتوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے, جبکہ ان کے بقول 13 افراد اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. حکام کے مطابق زہریلی مٹھائی کھانے کے بعد اسپتالوں میں لائے گئے درجنوں افراد کو علاج کے بعد ان کے گھروں کو بھیج دیا گیا ہے. ابتدائی طور پر پولیس کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ مٹھائی میں زہریلے مواد کی موجودگی کا پتہ چلا ہے. رانا گلزار نے بتایا کہ مٹھائی کے مزید تجزیوں کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس میں فصلوں پالی کیڑے مار دوا شامل تھی. رانا گلزار کے مطابق یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ آیا یہ دوا جان بوجھ کر مٹھائی میں ملائی گئی یا ایسا غلطی سے ہوا. تاہم انہوں نے کہا کہ تفتیش کا عمل جاری ہے اور 3 افراد پولیس کی حراست میں ہیں, جن میں مٹھائی کی دکان کا مالک بھی شامل ہے. دریں اسنا پنجاب کے شہر فیصل آباد میں اتوار کو مبینہ طور پر زہریلا دودھ سوڈا پینے کے بعد 100 سے زائد افراد کی طبیعت بگڑ گئی. بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی مشروبات کی دکان کے افتتاح کے موقع پر لوگوں کو مفت دودھ سوڈا فراہم کیا, جس کے پینے کی وجہ سے لگ بھگ 130 افراد کی طبیعت اچانک بگڑ گئی, جن میں 80 کے قریب بچے بھی شامل تھے. ان افراد کو علاج کے لیے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا. ان میں سے زیادہ تر افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا. تاہم اب بھی 60 سے زائد افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں. اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں معدے کے امراض کے ماہر ڈاکٹر وسیم خواجہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کے واقعات کھانے پینے کی اشیاء میں غیر معیاری چیزوں کی ملاوٹ کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں.
دیکھیے بیسیکلی تو یہ ظاہری بات ہے, ملاوٹ ہو رہی ہے اور ملاوٹ بھی ایسی چیزوں کی ہو رہی ہے جو کہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ اتھارٹی ہونی چاہیے اور اس میں صرف رول ریگولیشن نہیں بلکہ اس میں عمل بھی کرنا چاہیے. جب تک عمل نہیں کریں گے تب تک آپ صحیح اس کا ڈائگنوز نہیں کر سکتے. جب تک یہ چیزیں چیک نہ ہو کیمیکلی تب تک ان کو مارکیٹ میں لانا ہی نہیں چاہیے. آپ باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو ہونا چاہیے کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, اور پھر اس کو مارکیٹ میں لائیں. جب تک یہ سلسلہ نہیں ہوگا اور پلس سزائیں نہیں دیں گے جن لوگ اسے ملاوٹ کرتے ہیں جاری رہے گا.
پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کے واقعات اکثر سامنے آتے رہتے ہیں. تاہم ضلع لیا کے گاؤں میں زہریلی مٹھائی کھانے سے ہونے والی ہلاکتوں کا معاملہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا, جس پر ملک بھر میں مختلف حلقوں کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا گیا, جبکہ حکومت سے یہ مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کرے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ وی کے سنگھ نے کہا ہے کہ کشمیری جماعت حریت کے لیڈروں پر بھارت میں غیر ملکی حکومتوں کے اہلکاروں سے ملاقات کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. انہوں نے یہ تحریری بیان پارلیمنٹ میں پیش کیا. نئی دہلی سے اس کی رپورٹ دے رہے ہیں سہیل انجم.
وزیر مملکت
مملکت برائے خارجہ جنرل وی کے سنگھ نے حریت رہنماؤں کو مبینہ طور پر بھارتی شہری قرار دیا اور کہا کہ وہ بھارت میں کسی بھی غیر ملکی حکومت کے نمائندوں سے ملاقات کر سکتے ہیں. اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق وی کے سنگھ نے بھارت میں پاکستانی ہائی کمشنر عبد الباسط سے حریت رہنماؤں کی ملاقات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں گزشتہ ہفتے یہ وضاحت پیش کی. انہوں نے پارلیمنٹ میں تحریری جواب میں کہا کہ بقول ان کے چونکہ پورا جموں اینڈ کشمیر بھارت کا ناگزیر حصہ ہے اور خود ساختہ کشمیری رہنما بھارت کے شہری ہیں، لہذا بھارت میں کسی بھی ملک کے نمائندوں سے ان کی ملاقات پر کوئی پابندی نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بہرحال بھارت کا یہ دیرینہ موقف ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مابین دو طرفہ مذاکرات میں شملہ سمجھوتے اور لاہور اعلانیہ کے مطابق تیسرے فریق کا کوئی رول نہیں ہے. ان کے مطابق بھارت کے اندرونی معاملات میں پاکستان کی مداخلت کی کوشش پر بھارت کی ناخوشی سے اسے بار بار واقف کرایا گیا ہے. یاد رہے کہ پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بھارت کے اندرونی معاملات میں کبھی بھی مداخلت نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس وہ بھارت پر بلوچستان میں مداخلت کا الزام عائد کرتا ہے. حزب اختلاف نے وی کے سنگھ کے اس بیان کو حریت کے سلسلے میں اپنی موقف سے حکومت کا پلٹی کھانا قرار دیا ہے، لیکن جونیئر وزیر داخلہ کرن ریجیجو نے اس الزام کو مسترد کر دیا. ادھر بھارتی کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے الزام لگایا کہ یہ حکومت بصیرت اور سمت سے محروم ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا ہوا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا.
نہ اس حکومت میں کہیں ویژن ہے، نہ ہی اس حکومت میں کہیں ڈائریکشن ہے، تو اس لیے یہ حکومت آپ کو کہیں نظر آئے گی نہیں، کیونکہ زمین پہ یہ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. جب انہوں نے بات چیت کا سلسلہ توڑا تھا حریت کی ملاقات کے اوپر، ہم نے اسی دن کہا تھا آپ غلط کر رہے ہو، شکر ہے انہوں نے اپنی غلطی کا احترام کیا ہے.
اگست 2014 میں جب دونوں ملکوں کے مابین سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات ہونے والے تھے تو بھارت نے مذاکرات سے قبل پاکستانی ہائی کمشنر کی حریت رہنماؤں سے ملاقات کی وجہ سے مذاکرات ختم کر دیے تھے. اس نے یہ نئی شرط عائد کر دی تھی کہ پاکستان بھارت سے باضابطہ مذاکرات سے قبل حریت رہنماؤں سے بات چیت نہیں کر سکتا. پٹھانکوٹ حملے کے بعد دونوں ملکوں کے مابین مذاکرات عارضی طور پر معطل ہو گئے، جس پر عبد الباسط نے کہا تھا کہ دونوں ملکوں میں بات چیت تعطل کا شکار ہے. تاہم گزشتہ ہفتے ایک کانفرنس میں شرکت کی غرض سے نئی دہلی آنے والے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری اور ان کے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر کے مابین بات چیت ہوئی تھی. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
دہشت گردوں کی انٹرنیٹ پر سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے انٹیلیجنس گروپ سائٹ نے بتایا ہے کہ شدت پسند گروپ داعش نے بنگلہ دیش میں ہفتے کو ایک ہندو درزی کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. بنگلہ دیش میں حکام کے مطابق تلواروں سے مسلح کم از کم دو حملہ آور ہفتے کی دوپہر تانگیل ضلع کے گاؤں دوبیل میں نکھیل چندرا کی دکان پر پہنچے اور اس پر حملہ کیا. حملہ آور نکھیل کو شدید زخمی حالت میں چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے. سائٹ کے مطابق داعش نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ نکھیل نے مبینہ طور پر پیغمبر اسلام کی توہین کی تھی. سن 2012 میں اس ہندو درزی کو مقامی مسلمانوں نے ایسے ہی الزامات کے تحت تشدد کا نشانہ بنایا تھا. ایک مقامی پولیس افسر اسلم خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مسلمانوں کی طرف سے شکایت کے بعد نکھیل کو گرفتار بھی کیا گیا اور وہ تقریباً ایک ماہ تک جیل میں بھی رہا. ان کے بقول جس طرح کا تیز دھار آلہ اس قتل میں استعمال کیا گیا ویسے ہی ہتھیار آزاد خیال بلاگرز کی ہلاکت میں بھی استعمال ہوئے ہیں. عراق میں شیعہ عالم دین مقتدی صدر کے حامیوں کی طرف سے پارلیمنٹ کے قریب سے اپنا احتجاجی دھرنا عارضی طور پر ختم کرنے کے اعلان کے بعد حکومت مخالف مظاہرین پیر کو پرم طور پر منتشر ہو گئے، مگر اختتامی ہفتہ رونما ہونے والی صورتحال ملک میں سیاسی بے چینی کا باعث بنی ہوئی ہے. گزشتہ ہفتے کو مقتدی کے ہزاروں حامیوں نے حساس ترین سرکاری علاقے گرین زون میں گھس کر پارلیمنٹ کی عمارت پر دھاوا بولا اور بعض قانون سازوں کو زد و کوب بھی کیا. مظاہرین بعد ازاں پارلیمنٹ کے قریب احتجاج دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے. مقتدی صدر عراق کے وزیر اعظم حیدر البادی سے کابینہ میں رد و بدل کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں. اتوار کو دیر گئے مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا اور مقتدی کے دفتر سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ یہ اقدام شیعہ مسلب کے اہم مذہبی ایام کے احترام میں کیا گیا ہے. مظاہرین کے پارلیمنٹ پر دھاوے کے بعد تقریباً 60 قانون ساز بغداد سے اربل اور سلیمانیہ کے علاقوں میں منتقل ہو گئے تھے. ان میں اکثریت سنیوں اور کردوں کی تھی. شمسی توانائی سے چلنے والا مسافر طیارہ سولر امپلس 2 دنیا کے گرد اپنی پرواز کے تازہ ترین مرحلے میں ہے. یہ شمسی طیارہ پیر کروز ماؤنٹن ویو کیلیفورنیا سے روانہ ہوا تھا جو سین فرانسسکو کے جنوب میں ہے, اور یہ فینکس ایریزونا کی 16 گھنٹے کے پرواز پر ہے. سوئس پائلٹس آندرے بوشبرگ اور بٹرن پیکارڈ نے ہوائی سے روانہ ہونے کے 3 روز بعد پچھلے ہفتے ماؤنٹن ویو میں لینڈ کیا تھا. فینکس سے روانہ ہونے کے بعد یہ طیارہ امریکہ میں اور جگہوں پر رکے گا, اور اس کے بعد یورپ یا شمالی افریقہ جانے کے لیے بحر اوقیانوس پار کرے گا. کیوبا اور امریکہ کے تعلقات میں بحالی کا ایک اور باب اتوار کو اس وقت کھل گیا جب 50 سال سے زائد عرصے میں پہلی مرتبہ ایک مسافر بحری جہاز امریکہ سے کیوبا روانہ ہوا. کارنیوال کروز لائنز کا بحری جہاز ایڈونیا 700 مسافروں کو لے کر اتوار کو میامی سے روانہ ہوا اور پیر کو ہوانا پہنچے گا. کارنیوال کے چیف آرنلڈ ڈولن نے کہا کہ تاریخ سازی کا حصہ بننا اور ہر کسی کے لیے ایک زیادہ مستقبل کی تیاری کرنا کمپنی کو ملنے والے سب سے بڑے اعزازات میں سے ایک ہے. ایڈونیا ہر ماہ 2 مرتبہ ہوانا کا سفر کرے گا. امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن جماعت کی نامزدگی کے بڑے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ چین کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ ان کے ملک کو ناجائز طور پر استعمال کرتا رہے. وہ اپنی انتخابی مہم میں امریکہ کے دنیا سے تعلقات پر بات کر رہے تھے. ٹرمپ نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی خسارے پر بات کی جبکہ چین امریکہ سے فائدے اٹھا رہا ہے. امریکہ کے شمال وسطی ریاست انڈیانا میں ایک ریلی سے اتوار کے روز خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہم تجارت کا رخ موڑ دیں گے, ہمارے پاس بڑی طاقت ہے. منگل کے روز انڈیانا میں ہونے والے پرائمری انتخابات نومبر کے صدارتی الیکشن میں نامزدگی کے لیے بڑے مؤثر ثابت ہوں گے. امریکہ کے زیر انتظام علاقے میں زیکا وائرس سے ایک شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ملی ہیں. ایک مخصوص مچھر کے کاٹنے سے پھیلنے والے اس مرض کے بارے میں امریکہ میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے, تاہم ابھی تک اس سے نمٹنے کے لیے امریکی کانگریس نے فنڈز فراہم نہیں کیے ہیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باومین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
پورٹو ریکو میں زیکا وائرس سے ہلاک ہونے والے ایک معمر شخص کی اطلاع نے امریکہ کے طبی حلقوں کو مزید ہوشیار کر دیا ہے. زیکا انفیکشن عام طور سے جان لیوا نہیں ہوتا, تاہم یہ حاملہ خاتون سے اس کے پیدا ہونے والے بچے کو متاثر کر سکتا ہے, جو مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس کا کہنا ہے,
This is a public health emergency. That's what our public health experts have told us.
صحت عامہ کے حوالے سے یہ ہنگامی صورتحال ہے. صحت کے ماہرین نے ہماری توجہ اس سنگین مسئلے کی طرف مبذول کروائی ہے. وائٹ ہاؤس نے زیکا وائرس لے جانے والے مچھروں کو ختم کرنے اور اس مرض کی ویکسین تیار کرنے کے لیے تقریباً $2 ارب کی ہنگامی فنڈنگ کے لیے کانگریس سے درخواست کی ہے. تاہم حزب مخالف ریپبلکن پارٹی کی اکثریت رکھنے والی کانگریس نے اس کی منظوری ابھی تک نہیں دی ہے. ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر جان کارنائن کا کہنا ہے,
We should at least have a plan from the administration for how the money is going to be spent. There is no plan. It's a blank check.
ہمارے سامنے کم از کم وہ منصوبہ ہونا چاہیے جس کے تحت انتظامیہ یہ بتائے کہ اس رقم کو کس طرح خرچ کیا جائے گا. فی الحال کوئی منصوبہ سامنے نہیں آیا ہے اور وہ صرف سادہ چیک مانگ رہے ہیں. دوسری طرف ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ اس سے قبل کانگریس نے ایبولا اور H1N1 فلو وائرس سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر فنڈز کی منظوری دے دی تھی. سینیٹر ہیری ریڈ کہتے ہیں,
If they won't give the experts the resource they need to combat Zika, what do they propose? We could ask the Zika mosquitoes carrying meat and Zika carrying mosquitoes, we could ask them, don't breed this year.
اگر انہوں نے زیکا وائرس سے نمٹنے کے لیے ماہرین کو مناسب وسائل فراہم نہیں کیے تو وہ ہمیں کس طرح تجاویز دیں گے؟ کیا ہم زیکا وائرس والے مچھروں سے کہیں گے کہ وہ اس سال اپنی افزائش نہ کریں؟ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی سابق اسپیکر نینسی پلوسی کا کہنا ہے کہ بحران شدید ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کو مناسب تحفظ فراہم کریں. فی الحال جب تک نئے فنڈز کی منظوری نہیں ہوتی، اوباما انتظامیہ ایبولا وائرس کے لیے مختص رقم کو زیکا وائرس سے مدافعت کے لیے کی جانے والی تحقیق پر منتقل کر رہی ہے۔ ایوان نمائندگان کے موجودہ اسپیکر پال رائن کا کہنا ہے،
So we're going to stay on top of this. We need to find a vaccine. About 600 million is already out the door. We still need answers to the questions about where it's going.
ہم اس مسئلے کو اولویت دے رہے ہیں، ہمیں اس کے انسداد کے لیے ویکسین تیار کرنا ہوگی۔ اس وقت تقریباً 600 ملین ڈالر موجود ہیں اور ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے کہ یہ رقم کہاں اور کس طرح خرچ کی جا رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایبولا کے لیے مختص رقم زیکا وائرس کے انسداد کے لیے تحقیق کے سلسلے میں ناکافی ہے۔ اس مرض کی فوری طور پر کوئی ویکسین تیار نہیں ہو سکتی، کیونکہ مؤثر ویکسین کی تیاری کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اکثر طبی ماہرین کا خیال ہے کہ زیکا وائرس والے مچھر کم از کم امریکہ کی 30 ریاستوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر سال دنیا بھر میں محنت کشوں کو خراج پیش کرنے کے لیے 1 مئی کو یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ جیف کسٹر کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
اس سال اتوار کے روز یہ دن منایا گیا، لیکن اس سے ان لوگوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہوئی جنہوں نے محنت کشوں کے حقوق کے لیے ریلیاں نکالی۔ امریکہ بھر میں ہزاروں لوگوں نے تارکین وطن اور محنت کشوں کے حقوق کے لیے مختلف تقاریب میں شرکت کی اور ریلیاں نکالی۔ شمال مغربی شہر سیئٹل میں پولیس نے مے ڈے کے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے مرچوں والا اسپرے کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ پولیس نے 9 افراد کو حراست میں لے لیا اور اس ہنگامے کے دوران 5 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ سیئٹل پولیس چیف کیتھلین اوٹول کے الفاظ ہیں،
Unfortunately tonight we had some violence, we had some property damage, we had officers
attacked۔ بدقسمتی سے آج کی رات کچھ تشدد ہوا، املاک کو نقصان پہنچا ہے، ہمارے افسروں پر حملے ہوئے ہیں، مظاہرین نے کچھ معصوم لوگوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا ہمیں کارروائی کرنی تھی۔ سیئٹل کے میئر ایڈ مورے نے اس تشدد کا الزام مختلف ہجوم پر عائد کیا جو اتوار کی صبح مے ڈے کے پرامن تقریب کے لیے آئے تھے۔ لاس اینجلس میں مے ڈے کے کچھ مظاہرین نے میکسیکو کے جھنڈے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ ٹرمپ ریپبلکن جماعت کی جانب سے صدارتی دوڑ کے لیے صفے اول کے امیدوار ہیں، جو امریکہ اور میکسیکو کے درمیان ایک دیوار تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ غیر قانونی تارکین وطن کا داخلہ روکا جا سکے۔ ماسکو سے میڈرڈ تک مزدوروں نے تنخواہوں میں اضافے، بہتر حالات اور روزگار کی مزید سیکیورٹی کے لیے آواز بلند کی، جبکہ بہت سے ملک غیر یقینی اقتصادی اور بے روزگاری میں اضافے کی صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرانسیسی اور ترک پولیس نے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مظاہرین پر آنسو گیس فائر کی۔ پولیس کے پلیس دی لا نیشن اسکوائر میں آنسو گیس کے گھنے بادل چھائے رہے، جہاں نوجوانوں نے سیکیورٹی اہلکاروں پر پتھر اور بوتلیں پھینکی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ دنیا کا واحد ایسا ترقی یافتہ ملک ہے جہاں ملازمت کرنے والی خواتین کو بچے کی پیدائش کے سلسلے میں تنخواہ کے ساتھ چھٹی نہیں ملتی، لیکن موجودہ صدارتی انتخابی مہم میں دونوں پارٹیوں کے امیدوار تنخواہ کے ساتھ 12 ہفتوں کی فیملی چھٹی کا ایک قومی معیار طے کرنے کی حمایت کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے انوش ایوتسیان کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
امریکہ میں ماں بننے والی کسی خاتون کے لیے بچے کی پیدائش کے بعد اپنی ملازمت چھوڑنا کوئی خلاف معمول بات نہیں ہے۔ سیم صرف 9 مہینے کا ہے اور اس کی ماں لورا کو کام پر واپس جانے کا خیال خوف زدہ کر رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں،
I only got 6 weeks with him and it's not enough time. We needed somebody to take care of him but the cost of daycare in DC is really high. I wouldn't be bringing home enough money at the end of 2 weeks.
مجھے اپنے بچے کے ساتھ رہنے کے لیے صرف 6 ہفتے ملے اور یہ کوئی کافی وقت نہیں ہے۔ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس کی دیکھ بھال کر سکے، لیکن واشنگٹن ڈی سی میں ڈے کیئر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ میری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ میں بچے کی دیکھ بھال کے بل ادا کر سکوں۔ یہ الفاظ تھے 9 ماہ کے ایک بچے سیم کی ماں لورا کے۔ اگرچہ اس وقت امریکہ میں ایسے کسی وفاقی قانون کے نفاذ کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے جو تنخواہ کے ساتھ زچگی کی چھٹی کا اختیار دے، تاہم کچھ ریاستیں اس مسئلے کے حل کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ریاست نیو یارک کے ایک نئے قانون میں تنخواہ کے ساتھ 12 ہفتوں کی زچگی کی چھٹی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ نیو جرزی کی ریاست 6 ہفتے کی زچگی کی چھٹی کا 67% ادا کرتی ہے۔ کیلیفورنیا 6 ہفتوں کی چھٹی کی تنخواہ کا 55% ادا کرتا ہے، جبکہ ریاست روڈ آئیلینڈ 4 ہفتوں کی چھٹی کی تنخواہ کا ذمہ اٹھاتی ہے۔ ایک امریکی ادارے سینٹر فار امریکن پروگریس کی سیرا جین گلائن کہتی ہیں،
If you live in one of those four states, then you're covered and are eligible to get paid leave during those times. But if you live in the rest of the US, it really just
اگر آپ ان چار ریاستوں میں رہتی ہیں تو آپ کے لیے سہولت موجود ہے اور آپ تنخواہ کے ساتھ چھٹی کے حقدار ہیں، لیکن اگر آپ امریکہ کی باقی ماندہ ریاستوں میں رہتی ہیں تو اس کا انحصار اس چیز پر ہے کہ آیا آپ کو ملازمت فراہم کرنے والے رضاکارانہ طور پر یہ سہولتیں دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس قومی سطح پر کوئی ایسا پروگرام موجود نہیں ہے جو تنخواہ کا متبادل فراہم کر سکے۔ یہ الفاظ تھے امریکی ادارے سینٹر فار امریکن پروگریس کی مس سیرا کے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن اور برنی سینڈرز دونوں ایک ایسے قومی پروگرام کے حق میں ہیں جو ماں بننے والی خواتین کو تنخواہ کے ساتھ 12 ہفتوں کی زچگی کی چھٹی کی اجازت دے۔ یہ خاندان اور طبی بنیاد پر چھٹی کے 1993 کے قانون میں ایک اضافہ ہے، جس کے تحت ملازموں کو سرکاری یا ایسی پرائیویٹ کمپنیوں میں جہاں ملازموں کی تعداد 50 سے زیادہ ہو، ملازمت کے تحفظ کے ساتھ تنخواہ کے بغیر چھٹی دی جاتی ہے۔ لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ قانون ماں بننے والی صرف 60% خواتین کو یہ سہولت دیتا ہے، کیونکہ اس قانون کے تقاضوں پر صرف 60% ملازم ہی پوری اترتی ہیں، اور ماں بننے والی بہت سی خواتین تنخواہ کے بغیر چھٹی لینے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ایک بار پھر مس سیرا کے الفاظ،
The United States hasn't caught up with the fact that most women today work. You know, our labor laws were set, the majority of them were set a long time ago when families looked very different. But today, you know, the majority of women work, the majority of mothers work.
امریکہ نے ابھی تک اس حقیقت کا ادراک نہیں کیا ہے کہ آج زیادہ تر خواتین ملازمت کرتی ہیں۔ مزدوروں سے متعلق ہمارے قوانین میں سے اکثر بہت عرصہ پہلے اس وقت بنائے گئے تھے جب خاندانی نظام بڑا مختلف تھا۔ آج خواتین کی اکثریت کام کرتی ہے، ماؤں کی اکثریت کام کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ مائیں بھی جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں تنخواہ دار کارکنوں میں شامل ہیں۔ یہ الفاظ تھے مس سیرا کے۔ اس کے باوجود کچھ کمپنیاں نہ صرف یہ کہ تنخواہ کے ساتھ زچگی کی چھٹی دیتی ہیں بلکہ بچے کے والد کو بھی چھٹی دیتی ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
سن 2015 میں کرائرز کے ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اپریل کے وسط میں جاری کردہ رپورٹ میں ایک پریشان کن رجحان کا تسلسل دکھائی دیا، اور وہ تھا سول سوسائٹی اور عام شہریوں پر پابندیوں میں سختی کا رجحان، بالخصوص صحافیوں اور حزب اختلاف کی آوازوں پر۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے رپورٹ کے تعارفی جملوں میں لکھا کہ ہم دنیا کے ہر حصے میں ریاستی اور غیر ریاستی کرداروں دونوں کی جانب سے سول سوسائٹی کے لیے عرصے حیات تنگ کرنے، میڈیا اور انٹرنیٹ کی آزادی کو کچلنے اور انتہائی نوعیت کی صورتحال میں لوگوں کو ہلاک کرنے یا انہیں اپنے گھروں سے بے دخل کرنے کا ایک بڑھتا ہوا رجحان دیکھتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بہت سی مطلق العنان حکومتوں نے سول سوسائٹی اور سرگرم کارکنوں دونوں کو ڈرانے، دھمکانے، حراست میں لینے اور فرائض کی انجام دہی کی، ان کی صلاحیت پر بندشوں کے ذریعے اور اجتماع کی آزادی کو کنٹرول کرنے اور مخالفین کو کچلنے کے لیے دہشت گردی کی روک تھام یا قومی سلامتی کے بہت زیادہ وسیع تر قوانین کے نفاذ کے ذریعے اور غیر سرکاری تنظیموں پر ضابطوں کی رکاوٹوں میں اضافے کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی ہے۔ ایسی حکومتیں سول سوسائٹی کو اس لیے دباتی ہیں کیونکہ وہ عوامی پوچھ گچھ سے خوف کھاتی ہیں۔ اپنی استبدادی کارروائیوں کے جواز کے لیے وہ متعدد بہانے پیش کرتی ہیں۔ وہ یہ نشاندہی کر سکتی ہیں کہ سول سوسائٹی چونکہ کسی انتخابی عمل سے وجود میں نہیں آتی، اس لیے وہ عوام کی نمائندہ یا جواب دہ نہیں ہوتی، اور یہ کہ غیر ملکی این جی اوز اور قومی اقتدار اعلیٰ کو سبوتاژ کرتی ہیں، یا یہ کہ دہشت گردی کی مالی امداد کو روکنے کے لیے سول سوسائٹی کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تاہم رپورٹ کے مطابق ایسے دلائل اس وقت مشکوک ہو جاتے ہیں جب کسی کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ سول سوسائٹی کے پاس لوگوں کو اپنے فیصلوں کی تعمیل پر مجبور کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور یہ کہ وہ اس لیے بااثر ہوتی ہیں کیونکہ وہ کسی کمیونٹی کے اندر عام طبقے کے لوگوں کی ضروریات کی عکاسی کرتی ہے۔ رپورٹ یہ نشاندہی بھی کرتی ہے کہ داعش جیسے دہشت گرد گروپس کسی کمیونٹی پر کنٹرول حاصل کرتے ہی سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنوں کو نکال باہر کرنے، ان کی سرگرمیاں ختم کرنے یا انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گرد گروپس ایسی کارروائیاں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مقامی عام طبقے کی سول سوسائٹی کی تنظیمیں پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف بعض اوقات سرکاری سیکیورٹی کے کسی ادارے کی نسبت زیادہ مؤثر انداز میں ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی ہیں۔ رپورٹ کی تقریب رونمائی کے موقع پر اپنے تبصرے میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ کچھ حکومتیں آزادی اور استحکام کے درمیان جس راستے کی پیشکش کرتی ہیں وہ ایک جھوٹا انتخاب ہوتا ہے، کیونکہ آزادی دیرپا استحکام کی بنیاد ہوتی ہے۔ مسٹر کیری نے اپنی گفتگو کے اختتام پر کہا کہ اس رپورٹ میں تواتر سے تفصیلی طور پر پیش کی گئی وحشتناک مثالیں بنیادی آزادیوں کے فروغ، انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں کی حمایت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دستاویزی شکل میں پیش کرنے اور ان کے احتساب کے فروغ سے متعلق ہمارے عزم کو تقویت دیتی ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔ لائف ان امریکہ میں آج جھلک وائٹ ہاؤس سے، جہاں صدر باراک اوباما انٹرنیشنل جیز ڈے کے حوالے سے صدر ہاؤس میں خاتون اول میشیل اوباما کے ہمراہ ایک کنسرٹ کی میزبانی کر رہی ہیں۔
فار 5 years انٹرنیشنل جیز ڈیز مین ایونٹ ہیز بین سیلیبریٹڈ اراؤنڈ دی ورلڈ فرام استنبول ٹو اوساکا ٹو پیرس، سو وی کڈنٹ بی پراؤڈر دیٹ دس ایئر۔
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ میوزک جیز غالباً بحیثیت قوم ہمارے تشخص کا بہترین عکاس ہے۔ صدر باراک اوباما کے یہ کلمات جیز کے بین الاقوامی دن کے موقع پر سامنے آئے جو 30 اپریل کو منایا گیا۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اس تقریب کو ABC ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے دکھایا، جبکہ اقوام متحدہ اور یونیسکو کی اسٹریم کے ذریعے بھی اسے دنیا بھر میں دکھایا گیا۔ یونیسکو کی ڈائریکٹر جنرل ایرینا بیکووا کا کہنا ہے کہ میوزک کی قسم جیز نے امریکہ سے جنم لیا اور پھر دنیا بھر میں اس میوزک نے برداشت، آزادی اور انسانی عظمت کی علامت کے طور پر سفر کیا۔ وائٹ ہاؤس میں آل سٹار گلوبل کنسرٹ 2016 میں جن فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ان میں اریتھا فرینکلن، ہومسے کیلا، ہربی ہینکاک، دائنے ریوز، الجاریوا، ڈیانا کرالی، سٹنگ، ڈی بی بریج وارڈ، چک کوریا، ٹیرنس بلینکرڈ اور بڑی گائے شامل ہیں۔ 30 اپریل کو جب جیز کا عالمی دن منایا گیا، اس طرز موسیقی میں بڑا نام رکھنے والے کئی فنکاروں نے واشنگٹن میں مختلف مقامات پر مفت اپنے فن کا مظاہرہ کیا، ماسٹر کلاسز میں شرکت کی گئی، امپروائزیشنل ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، راؤنڈ ٹیبل مباحثے بھی ہوئے، اور اسی طرح اس پس منظر میں اسکولوں، سفارت خانوں، آرٹ سینٹرز، ہسپتالوں، عجائب گھروں، سوشل سروس ایجنسیز، جیز کلبوں، سینئر سینٹرز، میٹرو اسٹیشنوں، تفریحی مقامات اور پارکوں میں جا کر کمیونٹی تک جیز کے رنگ پہنچائے گئے۔ واشنگٹن میں جیز کے بین الاقوامی دن کے حوالے سے جو پروگرام پیش کیے گئے وہ امریکہ بھر میں تمام ریاستوں میں اس مناسبت سے ہونے والے پروگراموں اور سرگرمیوں کا حصہ تھے۔ صدر باراک اوباما کا اس بارے میں مزید کہنا تھا کہ کبھی محض سیاہ فام نوکری پیشہ خاندانوں میں مقبولیت رکھنے والی اس طرز موسیقی نے میوزک کی دنیا میں امریکہ کے ایک بڑے کنٹریبیوشن کی نمائندگی کی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔ جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر واسکو اوولوچ، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں بہجت چیلانی، پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام اور خالد حمید۔ کو اب اجازت دیجیے گا، اگلا نیوز شو آپ کے لیے پیش کریں گی نیلوفر مغل۔ اللہ حافظ۔